الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين يا رب العالمين محترم حضرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اس مبارک دن کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ آج اسی موضوع پر بات ہوگی نماز جمعہ کا دن شریعت اسلامی اس حوالے سے کیا احکامات دیتی سورۃ الجمعہ کی آخری تین آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں انشاءاللہ ذکر اللہ کی اہمیت بات چل رہی ہے تیسرا چوتھا جمعہ ہے اس سے پہلے کہ جمعہ کے حوالے سے بات شروع کریں ایک افسوسناک واقعہ جو آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے مسلمان ملک برادر ملک ترکی اور شام میں ایک شدید زلزلہ آیا اور ظاہری بات ہے زلزلے کے نتیجے میں بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جاں بحق ہوئے ہلاک ہوئے بہت سے بے گھر ہوئے بہت سے زخمی ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے لیے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے جو بیمار ہیں زخمی ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمان امت کو اس درد کو محسوس کرنے کی توفیق دے کیونکہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے المؤمن یا المسلم اخ المسلم اور بھائی بھی کیسا کل جسد الواحد بڑی پیاری مثال ہے حدیث میں جیسے کہ ایک جسد ہوتا ہے جسم ایک ہیومن باڈی ہے این استقا شیئم منہ کہ اگر اس کے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو وجد علم ذالک فی سائر جسد تو وہ اس تکلیف وہ ایسی تکلیف ہے کہ اس کو پورا جسم محسوس کرتا جیسے ہاتھ میں کوئی پھوڑا ہو جائے دانا ہو جائے آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے بخار چڑھ جاتا ہے رجز کرتا ہے ایسے ہی مثال دی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کی تو بہرحال ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے پاکستان کے مددگار بھی ہیں یہ ناگہانی آفتیں کیوں آتی ہیں، کیا اس کی ہسٹری ہے، کیا یہ پوری ایک لمبی بحث ہے جو چل رہی ہے. اس میں اصولی بات سمجھ لیجئے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا. انسان کی جب موت آئے گی اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے، کس کیفیت میں وہ دنیا سے گیا، یہ فیصلہ کن شے ہوتی ہے. اگر نیک اعمال کرتے ہوئے ایمان کی حالت میں گیا تو پھر یہ آفات، یہ زلزلے، یہ سیلاب اس کے لیے آزمائش ہیں. اور اگر وہ اس آزمائش میں صبر کرتا ہے استقامت کے ساتھ تو اس کا بہترین اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملے گا. کیونکہ دنیا بہرحال دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے. اسی طرح خدا نہ خواستہ نافرمانی کرتے ہوئے گیا، اللہ نہ کرے شراب کے نشے میں تھا یا اور کوئی ایسا عمل کر رہا تھا جو اللہ رسول نے منع فرمایا، اس دوران موت آ گئی، تو بہرحال یہ موت عذاب کی ایک شکلوں میں سے ایک شکل ہے. اب آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس پر عذاب آیا اور کس پر آزمائش ہے، یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہی نہیں، نہ ہماری بحث ہے. یہ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتے ہیں جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں. البتہ فلسفہ فلسفیکلی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی آزمائش کی جگہ. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے. وہ رب وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین. تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی غفلت والی نافرمانی موت سے ہم سب کو بچائے، کیونکہ موت تو کسی کی کسی وقت بھی آ سکتی ہے نا، ضروری تھوڑی ہے زلزلہ ہی آئے یا طوفان آئے، کسی کو کسی وقت بھی. تیاری اصل میں عقل مند آدمی سمجھدار وہ ہے کہ جو ہر وقت تیار رہے. بہرحال ذکر اللہ کے حوالے سے الحمدللہ آج 4th لیکچر ہے جس میں پہلی آیات کریم میں ہم نے سورۃ طٰہٰ کی پڑھی تھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے ذکر سے، یاد سے، میرے کلام سے اعراض کرے گا، پہلی سزا اس کو یہ ملے گی کہ دنیا میں معیشت تنگ ہو جائے گی. جیسے آج پاکستان کا حال ہے، کوئی بہت بڑی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ہماری اکانومی کہاں پہنچ چکی ہے. ہمارا وزیر اعظم تقریباً ہاتھ پھیلا چکا، بلکہ اور سخت لفظ بھی کہے جا سکتے ہیں لیکن بیکار ہیں، کچھ ہی یہ پپیٹس ہیں بیسیکلی. پپیٹ سمجھتے ہیں، کٹ پتلی جو ہوتے ہیں، کٹ پتلی ایسے اوپر سے ہلایا جا رہے ہوتے ہیں، نیچے کچھ اور اوپر کوئی اور ہوتا. تو اس وقت کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، ایون کوئی ڈکٹیٹر بھی آ جائے، وہ بھی مجبور ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے تقریباً ہم سجدہ کر چکے، ڈیفالٹ ہو چکے، ڈکلیئر کرنا باقی سے، ایک مردار مر چکا ہو وینٹیلیٹر پر ہو بٹ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے بس کہ یہ اب گیا کہ اب گیا. تو دنیا میں نیٹ سزا تو ہمیں یہ مل رہی ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی نافرمانی کی، کھلم کھلا، ڈھکے چھپے نہیں، پارلیمنٹ کی سطح پر بڑے بڑے جرائم ہیں ہمارے، پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں، جرائم پوری ایک لسٹ ہے، کرمنل اگر لسٹ بنائی جائے تو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ پاکستانی قوم آئے گی. لہذا ان جرائم میں پہلی سزا تو بہرحال یہی ہے کہ سود پر مبنی پورا معاشی نظام ہم نے ابھی تک سینے سے لگایا ہوا، اس کے لیے دلائل دے رہے ہیں. اور سود کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، اس کے لیے کوئی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی، فاعذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. ایسے لوگ جو سودی لین دین کر رہے ہیں ان کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے کان کھول کر سن لیں کہ ان کے خلاف اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. تو وہ قوم جو اعلان جنگ اللہ اس کے رسول کے خلاف کیا ہوا، اس پر رحمتیں نازل نہیں ہوتی، اللہ کا عذاب ہی نازل ہوتا. انڈیویجول یا انفرادی سطح پر ہو سکتا ہے، کوئی شخص بہت متقی ہو، پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، وہ اور اس کا رب کا معاملہ ہے، لیکن بحیثیت قوم ہماری صورتحال کیا ہے وہ آپ کے سامنے. تو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا، پہلی سزا ملے گی اور یہ مل رہی ہے اس وقت. اسی طرح سورہ احزاب کی آیات کریمہ پڑھی تھی ہم نے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کرتے رہو. پھر ذکر اللہ میں خاص بات یہ بتائی گئی تھی کہ استغفار کا خاص اہتمام کیا جائے، فرد کی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، آج بھی انشاءاللہ بات کر لیں گے. استغفار ایک ایسی زبردست ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اللہ سے معافی مانگنا، طلب کرنا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو بھی ٹال دیتا ہے اور بڑے بڑے عذاب سے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ایسی قوموں کو محفوظ رکھتا. جب قوم کثرت سے استغفار کرے, رب سے معافی مانگے, توبہ کرے, سچی توبہ کرے, پلٹ آئے, تو قوم یونس کا واقعہ بھی قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ ان پر عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد اللہ پاک نے ان پر رحمت فرمائی تھی. تو یہ ایکسیپشن ہے, ایکسیپشن ہو سکتا ہے, کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے. ابھی بھی پاکستانی قوم کے پاس موقع موجود ہے, معافی مانگے اللہ پاک سے اجتماعی طور پر, خاص طور پر. یہ جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں نا, جیسے ابھی تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ الحمدللہ اس میں آ رہے ہیں, ایمان بھی تازہ ہو رہا ہے, وقت بھی لگ رہا ہے. ان اجتماعات میں بھی بڑے پیمانے پر استغفار کیا جانا چاہیے, جمعے کے دن بھی استغفار کیا جانا چاہیے, اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے, استغفار کریں تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. اور استغفار محض استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب پڑھنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اپنے نظام کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو بے حیائی فحاشی پہ مبنی ہو رہا ہے, اسی طرح معاشرت میں سودی لین دین چل رہا ہے, اس کے لیے اجتماعی ایفرٹ, کلیکٹو ایفرٹ کی بہت ضروری ہے, ضرورت ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. اس کے بعد ہم نے الحمدللہ سورہ منافقون کی آیات مبارکہ پڑھی تھیں, اور اسی کا جوڑا سورہ جمعہ بھی ہے. دونوں منافقون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر مال اور اولاد کی محبت سے خبردار فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد, اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, اور جو ایسا کرے گا وہی خسارہ پانے والوں میں سے. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. علاج بتایا نفاق کا کہ خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے, جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب, اس وقت وہ کہے کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دیجئے, مؤخر کر دیجئے مجھے تھوڑی دیر کے لیے, کیوں نہیں مہلت دی. اللہ پاک فرماتا ہے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب اجل آ جاتا ہے, وقت مقرر آ جاتا ہے, یہ فرد کا بھی ہے اور اجتماعیت کا بھی ہے. قرآن کا فلسفہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جیسے فرد کی عمر ہوتی ہے نا, 40 سال 50 سال 60 سال, ایسے قوموں کی بھی عمریں ہوتی ہیں, ان کو بھی ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے. بنو اسرائیل کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, ہمارا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے. 75 سال عمر ہو چکی ہے الحمدللہ آزادی حاصل کی ہوئے ہماری, لیکن ابھی تک بحثیت مجموعی قوم کا مزاج نظر نہیں آ رہا اللہ کی طرف پلٹنے کا. فرد کی سطح پر تو شاید ہو, لیکن اجتماعی سطح پر کلیکٹو ایک مزاج ہوتا ہے معاشرے کا, وہ اب فی الحال نظر نہیں آ رہا کہیں. تو بہرحال یہ مزاج بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, خطبات جمعہ میں, اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, مدارس میں, اجتماعات میں اس طرف توجہ دلائی جائے گی تو انشاءاللہ مزاج بھی بن جائے گا. اسی طرح سورہ جمعہ ہے, یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا جو نظام عطا فرمایا جمعہ کا, یہ شریعت اسلامی کی روح ہے کہ مسلمان ایک دن خاص طور پر جمعہ کے دن جمع ہوں. اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں, یہود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع سے لے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دن پسند کیا گیا تھا عبادت کے لیے, وہ جمعہ کا تھا. یہود نے درخواست کر کے ہفتے کا دن مقرر کروایا, ان کو دے دیا گیا. اسی طرح پھر اگلی قوم آئی عیسائی, انہوں نے اتوار کا دن مقرر کروایا, ان کو دے دیا گیا. لیکن شروع سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے جو دن مقرر کیا گیا تھا عبادت کے لیے, وہ جمعہ کا تھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت عطا فرمائی, اس میں جمعہ کا دن عبادت کے لیے خاص طور پر اجتماع کے لیے مقرر کیا گیا. جمعہ سے جمعہ جو نام رکھا گیا وہ جمع سے ہی ہے, جمع کرنا, اجتماعیت ہو خاص طور پر. اس کا مقصد کیا ہے, یہ دیکھیے, جب آیات مبارکہ نازل ہوئی تو اس طرح سے اسکول کالجز یونیورسٹیز کا نظام نہیں تھا. مسلمانوں کا جو واحد تعلیم کا نظام تھا, تعلیم و تربیت, وہ جمعہ کا دن ہی ہوا کرتا تھا. دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں, نہا دھو کر, صاف ستھرے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر, مسواک کر کے, اور اجتماع عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا. تو الحمدللہ یہ مبارک دن ہے جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں, یہ اجتماعیت کی برکت ہے. اس کے لیے فضیلت کیا ہے, چند حدیث مبارکہ کا خلاصہ رکھ رہا ہوں, وقت تھوڑا سا محدود ہے. فضیلت یہ ہے کہ جمعہ کا دن ایک ایسا مبارک دن ہے کہ جس میں ایک گھڑی ایسی رکھی گئی ہے, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے اگر اس کے ناموں کے ساتھ اس کے دعا کی جائے تو اللہ پاک وہ دعا لازماً قبول کرتا. لیکن بہرحال دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ گھڑی بتائی نہیں گئی، تاکہ پورے 24 گھنٹے یعنی مغرب سے لے کر آج مغرب تک پورے 24 گھنٹے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، کثرت سے دعا مانگی جائے. کون سی گھڑی ہے اللہ جانتا ہے. بعض لوگوں نے خیال کا اظہار کیا ہے کہ یہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے، واللہ اعلم اس کے لیے کوئی مستند حدیث نہیں ہے، صرف رائے ہیں لوگوں کی. مقصد یہ ہے کہ پورے جمعے کا دن اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے کثرت کے ساتھ. پھر جمعے کے دن خاص طور پر فضیلت صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں آئی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اہتمام سے غسل کرے گا، اول وقت میں مسجد میں آئے گا، ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے اول وقت میں مسجد میں آنے کا. یہ موٹیویشن ہے اصل میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اول وقت میں مسجد میں آئیں. پھر اگلی گھڑی میں آئے گا تو ایک گائے، پھر بکرا یا بھیڑ وغیرہ، پھر اس سے کم ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ایک انڈے کا تذکرہ بھی آیا. ابن کثیر نے یہ پوری روایت نقل کی ہے صحیح مسلم کے روایت کے حوالے سے کہ آخری وقت تک، یعنی جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے، عربی خطبے کی بات ہو رہی ہے، عربی خطبے دینے کے لیے جب تک نہیں آ جاتے اس وقت تک یہ ثواب لکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ جب امام صاحب آ جاتے ہیں خطبہ دینے کے لیے تو اب وہ فرشتے جو ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ رجسٹر بن کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں. تو گویا آخری وقت تک موقع ہے اجر و ثواب کا، اسی لیے جمعے کے دن اول وقت میں آنا فضیلت کا بھی معاملہ ہے. پھر جمعے کے دن اجتماع جمعہ کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک بے شمار لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس اجتماع کی برکت سے الحمدللہ معاف فرما دیتا ہے. تو بہرحال اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن کوشش کریں خود بھی اور اپنے بچوں کو خاص طور پر اس طرح موٹیویٹ کریں کہ وہ جمعے کے دن تیار ہو کر، جیسے عید کے دن تو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، یوم الجمعہ بھی عید کے دن ہی کی طرح سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے. اسی طرح غسل کر کے اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آنا چاہیے. پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کے دن ہے کیا، بیسکلی ہے کیا. اس پر اگر آپ غور کریں تو چار فرض ہوتی ہیں ظہر میں، اس کو دو کم کی گئی ہیں، دو جمعے جو ہیں وہ قائم مقام ہیں اصل میں ظہر کی نماز کی، اور جمعے کے دن جو فضیلت ہے وہ خطبہ سننے کی ہے. لہذا خطبے میں کیا کرنے کا کام ہے، امام صاحب یا جو بھی خطیب ہے اس کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان دے دی جائے جمعے کے دن تو جلدی کرو، لبکو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف. وذروا البیع، اور تجارت کاروبار لین دین ترک کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم سمجھو. تو پہلا حکم تو بالکل واضح ہے کہ اذان دی جائے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی کے دور تک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لا کر جمعے کے دن ایک اذان دی جاتی تھی، اور اس اذان سے لے کر نماز پڑھنے تک کا جو دورانیہ ہے، یہ دورانیہ وہ ہے کہ جس میں تمام کاروبار زندگی حرام قرار دے دیا گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں آ کر نماز پڑھ سکیں. بالا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو ایک اور اذان دی جانے لگی جو تھوڑی دیر پہلے ہوا کرتی تھی، بازاروں میں دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج جمعے کے دن ہے تاکہ جلدی لوگ آ سکیں. بہرحال اس میں دو رائے ہیں، میں اختلاف کا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، دو رائے ہیں. دارالقرنگی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ اور انہیں کے صاحبزادے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بالکل واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد پہلی اذان ہے. جب پہلی اذان دے دی جائے تو اب سوائے نماز کی تیاری کے اور کوئی کام، تجارت وغیرہ، لین دین جس میں فائدہ ہو رہا ہے، وہ حرام قرار دیا گیا. لہذا اس حوالے سے ہم سب کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کہ جتنے جلدی ہو سکے جمعے کے دن مسجد میں پہنچیں. اذان سے پہلے پہنچ جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ اذان کے ساتھ ہی مسجد میں آئیں اور اہتمام کریں جمعے کے دن خاص طور پر. لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خطیب صاحب کی ذمہ داری کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے. ظاہر بات ہے خطاب اس سے مراد عربی خطبہ بھی ہے، نماز بھی ہے. عربی خطبے میں جن چیزوں کی طرف یاد دہانی کروائی جانی چاہیے اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں سورہ اعلیٰ آپ پڑھا کرتے تھے پہلے، پہلی آیت پہلی رکعت میں، اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ. ان دونوں میں حکم کیا ہے، فذکر انما انت مذکر، فذکر ان نفعت الذکرا، فذکر ان ذکر تنفع المومنین، ایک اور جگہ آتا ہے سورہ زاریات میں. بنیادی طور پر یاد دہانی کروانی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس چیز کی یاد دہانی، کیا چیز ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز جس کی یاد دہانی کروائی جاتے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ بنیادی درس میں شامل ہونا چاہیے کہ اس کائنات کا رب، رب کائنات اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، لا شریک ہے، لہ الملک ولا حل، اسی کے لیے حمد ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے. اس بات کا یقین اس خطبات جمعہ میں بار 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 امفیسائز اور ہیمر کیا جانا چاہیے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوگا قیامت تک، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. لہذا اللہ کا تعارف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا تعارف کروانا، تذکیر کروانا، یاد دہانی کروانا، یہ بنیادی موضوع ہونا چاہیے خطاب جمعہ کا. البتہ اس کا ذریعہ کیا ہو، اس کا ذریعہ کچھ واقعات نہیں ہونے چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہے کہ کئی واقعات سنائے جاتے ہیں جس کا کوئی ریفرنس ہی نہیں ہوتا. اصل ذریعہ تذکیر و یاد دہانی کا خود قرآن حکیم ہونا چاہیے. فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورہ قاف میں اللہ پاک فرماتا ہے یاد دہانی کروائیے قرآن کے ذریعے، یاد دہانی قرآن کے ذریعے ہونی چاہیے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کے وعدے سے ڈرتا ہو. اسی طرح دوسری چیز جس کا تذکرہ ہونا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آپ کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی سنتوں کا اہتمام خاص طور پر، اس کا تذکرہ کیا جانا چاہیے بار 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 بار. اور تیسرا موضوع جو خاص موضوع ہونا چاہیے خطاب جمعہ کا، وہ آخرت کی تیاری ہے، فکر آخرت، موت کا تذکرہ، یہ بار 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 ہونا چاہیے. پھر اخلاقی تعلیمات بھی ہونے چاہیے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کا بھی درس آ جائے. پھر اسی طرح خاص طور پر سوشل پرابلمز ہمارے جو ہیں، معاشرتی مسائل، ان کی طرف بھی توجہ دلائی جانی چاہیے، کیونکہ بعض معاشرتی مسائل ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، بد اعمالیوں کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، بد اخلاقیوں کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دلائی جائے. تو بہرحال یہ بڑا ہی کمپریہنسو ایک آدھا گھنٹہ 45 منٹ کا یہ اجتماع ہے، لیکن اس کے بے شمار مقاصد ہیں. ان مقصد میں جو بنیادی مقصد تذکیر و یاد دہانی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کے دن جیسے میں نے عرض کیا، کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھا جانا چاہیے. محسن اعظم ہیں ہمارے سب سے بڑے محسن، لہذا آپ کی عظمت ہمارے دل میں اس طرح سے بھی ہو کہ آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، جیسے آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، آئندہ جمعوں میں اس پہ بھی بات کی جائے گی. لیکن بہرحال درود و سلام کثرت سے پڑھنا نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے جمعے کے دن. پھر جمعے کے دن خاص طور پر ریکمینڈ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سورت جو فتنہ دجال، دجالی فتنے سے بچنے کا ذریعہ قرار دی گئی، وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الکہف. سورۃ الکہف میں خاص طور پر دجالی فتنے کو خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف اسلوب میں بیان فرمایا، لہذا خود بھی اہتمام کیا جائے سورہ کہاں پڑھنے کا جمعے کے دن خاص طور پر، لیکن اس کے مضامین پر بھی غور کیا جائے. اب ہمارا المیہ یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر تلاوت کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے تو ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو تلا یتلو کے بنیادی مفہوم میں قراءت بھی، پڑھنا بھی شامل ہے، لیکن تلا یتلو کے بنیادی معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے پیچھے چلنا، الفاظ کو جیسے ہم فالو کرتے ہیں تو فالو سم تھنگ، کسی چیز کو پیچھے چلنا، تو تلاوت کے بنیادی معنی ہوتے ہیں الفاظ کے پیچھے چلنا جیسے ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بات محذوف ہے کہ جو احکامات اس میں دیے جا رہے ہیں ان کی بھی پیروی کی جائے. اب ہم نے تلاوت کو صرف تلاوت قرآن حکیم سمجھ کر اتنے قرآن پڑھ لیے اتنے، تو بہرحال اس کی فضیلت تو ہے، ثواب تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت کسے ملے گی؟ ہدایت اسے ملے گی جو تلاوت کے ساتھ ساتھ، یعنی جو مفہوم ہمارے معاشرے میں موجود ہے، سمجھنے کی بھی کوشش کرے. تو ارادہ بھی یہی ہے انشاءاللہ کہ آئندہ وقتوں میں اللہ نے توفیق دی تو سورہ کہف کے مضامین پر بھی ہم انشاءاللہ ترتیب سے گفتگو کریں گے. اصحاب کہف کون تھے، اسی طرح ذوالقرنین کون تھے، پھر دو باغوں والوں کا واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بہت دلچسپی کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے. غور کر کے، تدبر کر کے سورہ کہف پڑھی جائے تو آج کے فتنے دجال کو سمجھنے میں بڑی معاونت ملتی ہے. اللہ پاک ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر اسی طرح جمعے کے دن جیسے میں نے عرض کیا، اجتماع عام مسلمانوں کا جو ہے، یہ جیسے عرض کیا گیا کہ اس کا مقصد جمعے کا دن، یہ جو خطاب جمعہ ہے اس کا اصل ایسنس آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا ہے. ابھی یا ایھا الذین آمنو کا خطاب قرآن حکیم میں 89 ٹائم آیا، تو جتنا موقع ہوا جتنی آسانی سے اویلیبل آیات آتی گئیں انشاءاللہ موضوع کے اعتبار سے انہی آیات کریمہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آج چوتھی آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, اے لوگوں جو ایمان لائے جب نماز کے لیے ندا لگائی جائے, می یوم الجمعہ جمعے کے دن, فاسعوا الی ذکر اللہ, تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کے لیے. اب جلدی سے مراد دوڑنا نہیں ہے, اس بات کی طرف توجہ کیجئے گا. مجھے بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ سر اس طرف توجہ دلا دیں. جمعے کے دن جلدی کرنے سے مراد دوڑنا نہیں ہے, بھاگنا نہیں ہے, بلکہ بڑا اچھا تجمہ کیا ہے لپکنا, یعنی آپ اپنی جذبہ شو کریں کہ آج جمعے کا دن ہے اور جلدی سے مجھے مسجد میں پہنچنا. لہذا مسجد میں دوڑنا جس کو بھاگنا کہتے ہیں وہ ممنوع ہے. صرف ممنوع ہی نہیں ہے, انتہائی ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے لیے دوڑنے سے سختی سے منع فرمایا. لہذا باوقار طریقے سے آیا جائے. اور اگر جیسے بعض اوقات رکعتیں نکل جاتی ہیں لوگ دوڑتے ہوئے آتے ہیں, یہ بات پسندیدہ نہیں ہے بلکہ گناہ کی بات ہے. اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. بعض اوقات دیکھا گیا تراویح میں ایسا ہوتا ہے لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جیسے رکوع کر رہے ہوتے ہیں فوراً دوڑتے ہوئے آتے ہیں. یہ بہت ہی غیر اخلاقی عمل ہے. مسجد میں بھاگنا دوڑنا بالکل ممنوع ہے. تو یہاں دوڑنے سے مراد جلدی کرنا ہے. جلدی کرنے سے مراد اول وقت میں مسجد میں آنا. اور آ کر کرنا کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کی یاد کی طرف, اللہ کے ذکر یعنی نماز اور خطاب جمعے کی طرف جلدی کی جائے. اور تیسری اہم بات یہ کہ تجارت کو چھوڑ دیا جائے. اب کیونکہ جمعے کے دن کی چھٹی ختم ہو گئی, لہذا اب یہ بڑا زبردست ایکسکیوز ہے کہ کیا کریں جناب, بزنس کرنا یا اور چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, فتویٰ دارالعلوم قرنگی کا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. کوشش کریں جس مسجد میں آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, ایک مسجد فکس کر لیجئے. عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پڑھی جائے, وہاں کی اگر اذان ہو جائے تو پھر کاروبار دیگر ڈیٹیل ڈیلنگ وغیرہ چھوڑ دیجئے, ترک کر دیجئے. اور اللہ سے دعا بھی مانگیے, یہ دعا مانگیے کہ اللہ پاک ایسا نظام ہمیں عطا فرمائے کہ جمعے کے دن تمام مسلمانوں کے لیے اول وقت میں آنا ممکن بن جائے. ابھی تو جبر ہے نا, جبری طور پر اسلامی حکومت ہے, معاف کیجئے گا اسلامی حکومت تو نہیں, اسلامی مملکت ہے, اور یہاں جمعے کے دن چھٹی نہیں ہے. لہذا بہت مجبوری میں بےچارے جیسے تیسے آفس, میں بھی ایک جگہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, وہاں سے بڑی مشکل سے ارینج کر کے یہاں سے جاؤں گا, پھر ایک ڈھائی بجے تین بجے میٹنگ ہے, پھر کلاس ہے, تو یہ بھاگ دوڑ میں سارا دن لگ جاتا ہے. جمعے کے دن اگر چھٹی دی جائے تو زیادہ مناسب ہے. ایک زمانہ تھا آپ اگر یاد ہو آپ کو, ہاف ڈے ہوا کرتا تھا. تو آسانی سے اہتمام کے ساتھ اچھے طریقے سے اول وقت میں مسجد میں آنا سب کے لیے ممکن ہو, اور وہ اسی وقت ہو سکے گا انشاءاللہ کہ جب اسلامی نظام نافذ ہوگا, شریعت اسلامی نافذ ہوگی. تو جمعے کے دن اگر چھٹی دی جانی چاہیے تو جمعے کے دن کی ہونی چاہیے. بہرحال کاروبار کرنا تو ترک کرنا ضروری ہے. اب اس میں صرف ایک چیز اور چیز کی طرف توجہ دلائی جائے کہ شریعت اسلامی یا شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں نرمی کی گئی ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ پورا ایک دن 24 گھنٹے ہفتے کا دن بنو اسرائیل پر حرام تھا تمام کاروبار زندگی کرنا. 24 آور کے لیے ان کے لیے ممنوع قرار دے دے. اور اصحاب صف کا واقعہ قرآن کی بیان کرتا ہے سورۃ الاعراف میں کہ جو مچھلی پکڑنے والوں کا واقعہ آتا ہے کہ جب مچھلیاں ہفتے کے دن جو ہیں وہ آیا کرتی تھیں سمندر کے قریب اور باقی دنوں میں ڈیپ سی میں چلی جاتی تھیں. تو کچھ لوگوں نے ہفتے کے دن کا جو حکم تھا کہ عبادت کرنا ہے اس کو توڑنا شروع کر دیا, نالے بنانا شروع کر دیے, نالیاں بنانا شروع کر دیں. مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے. دلچسپ بات کیا ہے, ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے, نالے بناتے تھے, اتوار کو جا کر مچھلیاں پکڑتے تھے. تو بہرحال وہ جب انہوں نے غلط کام کیے, سورۃ الاعراف کا 21واں رکوع ہے پڑھ لیجئے گا, جب غلط کام شروع کیا گیا تو کچھ لوگوں نے منع کرنا شروع کیا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے, ہفتے کا دن ہے آج عبادت کرو. تو کچھ لوگ ہو گئے جو غلط کام کر رہے تھے, مچھلیاں نہیں پکڑ رہے تھے, ان کے پاس ہیلا موجود تھا کہ مچھلیاں اتوار کو پکڑیں گے, لیکن سارا دن دوسرے دھندوں میں لگاتے تھے, اتوار کو جا کر مچھلیاں پکڑ لیتے تو تالاب کو بند کر لیا. کچھ لوگوں نے منع کرنا شروع کیا کہ دیکھو یہ غلط کام کر رہے ہو, اللہ کا عذاب آئے گا. تیسری بات دلچسپ ہے, لوگوں کی میجورٹی وہ تھی جو نہ مچھلیاں پکڑ رہی تھی نہ مچھلیاں پکڑنے والوں کو روک رہی تھی, جیسے آج ہمارا حال ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا. اور اللہ کا عذاب آیا, بچایا کس کو گیا؟ صرف ان لوگوں کو اللہ پاک نے اس عذاب سے بچایا کہ جو برائی سے روک رہے تھے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, سورۃ الاعراف کا 21واں رکوع خود جا کر کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے پڑھ لیجئے. بچایا اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے صرف ان لوگوں کو کہ جو برائی سے روک رہے تھے. لہذا ہمارے معاشرے میں ہفتے کے دن کے بجائے الحمدللہ جمعے کا دن مبارک دن رکھا گیا ہے. اس میں کوشش کریں, آج سے تہیہ کریں انشاءاللہ کہ ہر جمعہ کو اول وقت میں مسجد میں جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اویل کریں گے اس مبارک وقت کو مسجد کے اندر. مبارک بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اول وقت میں مسجد میں آتے ہیں. بہرحال اس کے بعد فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو, اگر تم سمجھو. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو انسان صرف محسوس کر سکتا ہے, کتنے ہی دلائل لے لیے جائیں, کتنے ہی فضائل بیان کر دی جائیں, بہرحال اس کو محسوس نہیں کرتا. لیکن جب خود سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے, الحمدللہ یہ بات تہذیب سے نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں, کسی دن اگر جمعہ دیر سے ہو یا نکل جائے کیسی عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے. بلکہ میں پچھلے دنوں حدیث سناتے سناتے رہ گیا تھا, وہ بھی سن لیجئے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا, اچانک وہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی کہ جو شخص جمعے کے دن اول وقت میں آیا کرتا تھا, مسلسل اس کا روٹین تھا کہ وہ اول وقت میں آیا کرتا تھا, کسی وجہ سے وہ جمعے کے دن اول وقت میں نہیں آ سکا. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی مصیبت آ گئی وغیرہ وغیرہ, وہ فرشتے کے جو اس کا ثواب لکھا کرتے تھے اول وقت میں کہ اول وقت میں آیا کرتا تھا, آج وہ نہیں آ سکا, تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب آیا کرتے تھے آج نہیں آئے. اب سنیے ذرا حدیث, فضیلت والی حدیث کیا ہے. فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا فلاں بندہ جو اول وقت میں مسجد میں آیا کرتا تھا, اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کو شفا دے دے, اگر وہ کسی مصروفیت میں کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو اس کو مصیبت سے نکال دے. کون دعا کرتا ہے؟ اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنی فضیلت کی بات ہے کہ ایک شخص روٹین ہے اللہ کے فضل سے کہ وہ اول وقت میں مسجد میں جا رہا ہے, بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکا, مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکا, فرشتے اس بندے کے حق میں دعا کر رہے ہو. تو اپنے حق میں دعا کروانا, فرشتوں کی دعا لینا, یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے ہم سب کے لیے. بہرحال اس کے بعد آخری دو آیات کریمہ ہے, وقت صرف ترجمہ کر لیتے ہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, پس جب نماز مکمل ہو جائے, نماز مکمل کر لی جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں منتشر ہو جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل تلاش کرو. علماء کرام نے یہاں یہ وضاحت کی ہے, الحمدللہ اسی وضاحت میں اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے کہ صرف اذان سے لے کر نماز تک کا وقفہ تھا یہ روکا گیا تھا, اس کے بعد چاہو تو تجارت کر سکتے ہو, فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تلاش کر سکتے ہو. لیکن اس فضل تلاش کرنے کے دوران, تجارت کرنے کے دوران, آفس ٹائمنگ کے دوران کرنا کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. پھر میرا موضوع دوبارہ سے آخر میں گھوم کر آ گیا, اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلا پاؤ. ہم عام طور پر ذکر اللہ صرف نماز کو سمجھتے ہیں, اور نماز یقیناً ذکر اللہ ہے, قرآن ذکر اللہ ہے. یہاں فرمایا کہ جب زمین میں منتشر ہو کر کاروبار کر رہے ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھو. تو حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ تجارت کے دوران بھی جو شخص اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اللہ کے ذکر سے, کلمے سے, ایک لاکھ لیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. یہ حدیث پڑھ کر میں نے بار بار وہ حدیث پڑھی, ریفرنس چیک کیا کہ بھائی کوئی مبالغہ تو نہیں ہے, ابن کثیر میں یہ حدیث موجود ہے بخاری شریف کی روایت کے ساتھ, کہ اگر تجارت کے دوران تجارت کر رہا ہے, خالص کاروباری کام, دنیاوی کام کر رہا ہے, اس دوران بھی کثرت سے اللہ کو یاد رکھتا ہے, ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو بہرحال نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے لیے کثرت کے ساتھ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک کی کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائے. پھر آخری بات جو زیادہ اہم ہے, ذکر اللہ زبان سے بھی کیا جائے, دل سے بھی کیا جائے, اللہ کی اطاعت بندگی پورے وجود سے بھی کی جائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ کا ذکر زبان سے تو کیا جا رہا ہے لیکن اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کیا جا رہا. یہ ہے خطرناک بات آج ہمارے معاشرے کی. میں نے لطیفہ تو نہیں سنائی تھی بات, لیکن یہ حقیقت ہے کہ رشوت لی جا رہی ہے, دو نمبری بھی کی جا رہی ہے, دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے, فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں, اور آج یوٹیوب, فیس بک, دنیا بھر کی خرافات ہماری جیب میں موجود ہیں. ہماری آنکھیں آلودہ ہو رہی ہیں, ہمارے فکر آلودہ ہو رہا ہے, ہمارا وجود آلودہ ہو رہا ہے ناپاک چیزوں سے, اور ہم نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ذکر اللہ میں ہیں. تو ذکر اللہ کی ایک جامع ڈیفینیشن یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کو یاد رکھا جائے لیکن برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے, تب ذکر اللہ کی لذت حاصل ہوگی. اب لذت کا لفظ آپ سمجھ رہے ہوں گے. ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار نماز پڑھتا ہوں لذت حاصل نہیں ہوتی, کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ جب تک ہم اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچائیں گے, نافرمانیوں سے نہیں بچائیں گے, آنکھوں کا زنا, کانوں کا زنا, جب تک ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے, ذکر اللہ کی, اللہ کے ذکر کی لذت حاصل نہیں کی جا سکتی. تو بہرحال برائیوں سے بچاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا, اس کے لیے بھی یہ بات نوٹ کر لیجئے, میں بعض اوقات مثالیں دے دیتا ہوں, تلخ ہوتی ہیں لیکن سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. اگر میرا اکاؤنٹ سودی ہے, میں غلط طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں, نافرمانی کر کے پیسہ کما رہا ہوں, نماز بھی پڑھ رہا ہوں, روزے بھی رکھ رہا ہوں, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ذکر اللہ اس کی لذت بھی حاصل نہیں ہوگی، کیا یہ قبول ہوگا؟ اس کے لیے کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل سے پوچھیے۔ ایک علاقے میں، یہ میں نے مثال پہلے بھی دی تھی، پھر سمجھا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی کنویں میں ایک کتا یا سور وغیرہ گر گیا، ناپاک و نجس جانور تھا۔ اب ظاہری بات ہے اس کا استعمال کرتے تھے لوگ، پانی وضو کے لیے بھی اور پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مولوی صاحب سے جا کر فتویٰ پوچھا کہ مولوی صاحب کیا کریں، ایک نجس جانور اس کنویں میں گر گیا ہے۔ تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ آپ اس جانور کی لاش نکالیے پہلے، جو سڑی ہوئی خراب ہے نجس، جس کی وجہ سے وہ ناپاک ہے، اور پھر 7-8 ڈول پانی کے نکال کے پھینک دیجئے، پھر وہ پاک ہو جائے گا، اس کا استعمال کر لیجئے۔ لوگوں نے کیا، کیا 7 ڈول پانی کے نکال کے تو پھینک دیے، نجس لاش جو تھی وہیں پڑی رہی۔ اتفاق سے مولوی صاحب کے پاس آلائشیں آئیں اس چیز کی، پانی کے استعمال کا، یہ کیا اس میں، تو یہ تو ناپاک ہے۔ مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا 7 ڈول اٹھا کے پھینک دینا، ہم تو اس سے استعمال کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے کیا فرمایا تھا بتائیے نا بھائی، مولوی صاحب نے جو اصل بات فرمائی تھی وہ تو یہ ہے کہ وہ جو لاش پڑی ہے جس کی وجہ سے وہ خراب ہو رہا ہے، نجس ہے، وہ نکالو پہلے، پھر 7 ڈول پھینکنا تو پاک ہوگا۔ آج ہم ذکر اللہ کے لیے تیار ہیں، رمضان کی تیاری کرنے کے لیے عمرہ بک ہو رہا ہے، 3 لاکھ روپے ہو چکا، 3-3.5 لاکھ روپے عمرے کی بکنگ ابھی سے جاری ہے، لیکن اپنے اکاؤنٹ چیک نہیں کر پا رہے کہ اس میں کتنا حرام شامل ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو چیک نہیں کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، تو بہت افسوس کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ یہ روزے، یہ نمازیں، یہ عمرے، یہ حج، ہو سکتا ہے، میں فتویٰ نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں واپس کر دیے جائیں، کیونکہ ہمارا رزق پاکیزہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے، ہمارے ملک مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ معاشی طور پر جو بدحالی سامنے کھڑی ہے، اب تو نظر آنے لگی ہے، وہ اس بدحالی سے اللہ پاک ہم سب کی محفوظ حفاظت فرمائے۔ سودی نظام سے نجات دے کر اسلام کا پاکیزہ معاشی نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔